بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے کیا گیا۔ آج سورہ لیل کی آیات نمبر 1-11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی واقعات پر مشمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر ہم پیش کریں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ خلقت کی رانائیاں کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سنیے گا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، جبکہ ایرانی فن تعمیر ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ پروگرام گرد و پیش ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahat.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔ عالمی خبریں لے کر حاضر ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج ایران میں مکمل طور پر ملک میں تیار شدہ ٹریننگ جیٹ یاسین کی رونمائی اور پروڈکشن لائن کا افتتاح کر دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ، علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں، نیز بین الاقوامی اداروں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے اختلافی نکات پر غور کے لیے مذاکرات عارضی طور سے ملتوی کر دیے ہیں۔ ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے ملک میں قومی یکجہتی، سماجی انصاف، سیکولرزم اور جمہوری طرز زندگی پر زور دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں آوا نیوز ایجنسی کے دفتر میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 32 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اور فلسطینی نوجوان صہیونی حکومت کی جانب سے سخت سیکورٹی تدابیر اختیار کیے جانے کے باوجود مسجد الاقصی کے مختلف حصوں میں اپنی بھرپور موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ آج ایران میں مکمل طور پر ملک میں تیار شدہ ٹریننگ جیٹ یاسین کی رونمائی اور پروڈکشن لائن کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس پیش رفت کے بعد ایران ٹریننگ جیٹ بنانے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے آج یاسین نام کے فوجی ٹریننگ جیٹ کے پیداواری نمونے کی رونمائی کی، جو کہ جیٹ فائٹر طیاروں کے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس موقع پر یاسین ٹریننگ جیٹ کی پروڈکشن لائن کا بھی افتتاح کیا گیا، اور اس طرح ایران تربیتی جیٹ طیارے بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے اس موقع پر کہا کہ یاسین ٹریننگ جیٹ کو کم مسافت تک پرواز کرنے والے لڑاکا طیارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنرل آشتیانی نے کہا کہ یہ جیٹ طیارہ مکمل طور پر ایران میں ڈیزائن اور بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر فضائیہ کے کمانڈر ان چیف جنرل حمید واحدی نے بھی کہا کہ اس سے پہلے جیٹ فائٹر ٹریننگ کے لیے پائلٹس کو دوسرے ممالک روانہ کیا جاتا تھا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے نتیجے میں یہ شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ٹریننگ جیٹ کو فضائیہ کی فلیٹ میں شامل کر کے ٹریننگ کی مدت کو کم اور معیار کو مزید بڑھایا جا سکے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں ٹریننگ جیٹ ایئر کرافٹ تیار کیے جانے کے باوجود ان طیاروں کے ایویانک سسٹم اور انجن پر چند گنی چنی کمپنیوں کی اجارہ داری ہے، جسے ایرانی ماہرین نے ختم کرتے ہوئے اس طیارے کے تمام اجزاء ملک کے اندر تیار کیے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ، علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں، نیز بین الاقوامی اداروں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی برقراری سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثر پڑے گا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ اور اسی طرح علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں، نیز بین الاقوامی اداروں نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی برقراری سے علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثر پڑے گا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تعلقات علاقے میں کثیر جانب تعاون اور تعلقات کے فروغ کا باعث بنیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے اختلافی نکات پر غور کے لیے مذاکرات عارضی طور سے ملتوی کر دیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا ایک دور جمعے کو ہونے والا تھا، جسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے جمعرات کے روز اختلافی نکات پر غور کے لیے وقفہ لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 13 مارچ کو ہوگا۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے اسٹاف لیول معاہدے کے لیے آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے کسی ملک کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ قرض کی فراہمی سے پہلے اسے عالمی ادارے کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے قرضوں کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی حکومت کو اس عالمی ادارے کی سخت شرائط کا سامنا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں صنعت اور توانائی کی بین الاقوامی نمائش میں ایرانی کمپنیوں نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی ہے۔ کراچی میں منعقد ہونے والی تیل، گیس اور توانائی کی 19ویں بین الاقوامی نمائش میں اسلامی جمہوریہ ایران کی کمپنیوں کے علاوہ چین، تائیوان، بیلاروس، متحدہ عرب امارات، مصر، امریکہ، جاپان اور جرمنی سمیت متعدد ممالک نے شرکت کی ہے۔ پاکستان میں ایران کے کمرشل کاؤنسلر حسین امینی نے اس نمائش کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تیل، گیس، توانائی، کانکنی، معدنی صنعت اور پارچہ بافی کے شعبوں میں سرگرم متعدد کمپنیوں نے اس نمائش میں شرکت کی ہے، جس سے تعاون کا بہترین موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے ملک میں قومی یکجہتی، سماجی انصاف، سیکولرزم اور جمہوری طرز زندگی پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق صدر ہندوستان نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے 6ویں کانووکیشن کی تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی میں ملکی اور غیر ملکی طلبہ پڑھتے ہیں اور یہ تنوع کے درمیان ہندوستان کے ثقافتی اتحاد کی زندہ مثال ہے اور ایک تعلیمی مرکز کے طور پر اس کی کشش ہندوستان سے باہر بھی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اپنی ترقی پسند سرگرمیوں اور سماجی حساسیت، شمولیت اور خواتین کو با اختیار بنانے میں بھرپور تعاون کے لیے جانی جاتی ہے۔ صدر ہندوستان نے تعلیم، تحقیق، سیاست، سول سروس، سفارتکاری، سماجی کام، سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیا، ادب، آرٹ اور ثقافت جیسے مختلف شعبوں میں یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کی مؤثر خدمات کا اعتراف کیا۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں آوا نیوز ایجنسی کے دفتر میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 32 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ آوا نیوز ایجنسی کے دفتر میں اس وقت ہوا جب صحافیوں کی قدردانی کی غرض سے منعقدہ ایک تقریب جاری تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 افراد جاں بحق اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں، تاہم جاں بحق ہونے والوں میں کوئی نامہ نگار شامل نہیں ہے، البتہ زخمیوں میں کئی نامہ نگار بتائے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے وقت 25 نامہ نگار موجود تھے۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے جائے حادثہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور وہاں سے رپورٹ کیے جانے کی اجازت نہیں دی۔ واضح رہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں اور بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہوں نے قبول کی ہے، جبکہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس دہشت گرد گروہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی نوجوان صہیونی حکومت کی جانب سے سخت سیکورٹی تدابیر اختیار کیے جانے کے باوجود مسجد الاقصیٰ کے مختلف حصوں میں اپنی بھرپور موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مختلف گروپوں نے صہیونی مخالف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس میں 18 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں۔ فلسطینیوں کی ان کارروائیوں میں دسیوں غاصب صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوانوں نے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کی یہ کارروائیاں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جملہ طول کرم، قلندیا، بیت اللحم، الخلیل، قلقیلیا، رام اللہ اور نابلس میں انجام پائیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے بغیر علاقے کا مستقبل کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ علاقے اور پوری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ یمن، شام اور علاقے کے دیگر ملکوں کا محاصرہ شکست سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت میں اندرونی مسائل بھی اس غاصب حکومت کے زوال کا باعث بنیں گے اور یہ خود ایک حقیقت ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ غرب اردن سمیت تمام مقبوضہ علاقوں میں استقامت و مزاحمت کا عمل اپنی اہمیت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مزاحمت کا یہ عمل علاقے کا مستقبل طے کرے گا۔ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے کو ایک اہم تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات علاقے کی تمام قوموں کے مفاد میں ہیں۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی مہدی تارمی نے اپنی کلب ٹیم کا نام ایک بار پھر روشن کیا ہے۔ مہدی تارمی نے پرتگال کے لیگ کے مقابلوں میں اسٹوریل ٹیم کو اپنے شاندار گول سے شکست دے کر پورتو کو کامیابی سے ہمکنار کیا، جبکہ میچ 2-2 کے اسکور سے برابر چل رہا تھا۔ انہوں نے میچ کے 73 منٹ میں پینلٹی کک کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ایک زبردست شاٹ کے ذریعے تیسرا گول کر دیا۔ پورتو ٹیم یہ جیت حاصل کر کے لیگ کی دوسری پوزیشن پر قائم رہی اور چیمپئن شپ حاصل کرنے کی جانب سے بھی اس کی امیدیں برقرار ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، خبروں کے بعد ہمارا روزانہ کا سلسلہ ہوتا ہے سیاسی گفتگو کا۔ تو سیاسی گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں جناب ڈاکٹر سید راشد عباس نقوی صاحب۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آج وہ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ جناب۔ آج کل تو جو سب سے برننگ کوسچن کہہ لیں یا جو سب سے بڑی خبر ہے عالمی میڈیا میں بھی اور ریجنل میں بھی اور اسلامی جمہوری ایران میں بھی، وہ ایران سعودی عرب تعلقات کے تناظر میں ہے اور جو چائنا کی کوششوں سے جو گزشتہ روز ایک معاہدہ کہہ لیں یا ایک تعلقات کو بحال کرنے یا استوار کرنے کے لیے جو دو ممالک کے درمیان کچھ اقدامات طے ہوئے ہیں، تو آج اس موضوع پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے۔
جی ہاں، کہا گیا کہ یہ دونوں کے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بھی معمول پر آنے والے ہیں، سفارت خانے کھولے جائیں گے اور عالمی سطح پر بھی اس کا بڑا اچھا خیر مقدم کیا گیا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بعد؟
جی دیکھیں، اس وقت اس کے تین زاویے بنتے ہیں۔ ایک اس کا زاویہ عالمی زاویہ بنتا ہے، ایک ریجنل زاویہ بنتا ہے اور ایک دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پہ۔
جی
اگر عالمی تناظر میں دیکھیں تو یقیناً اس وقت تین جو ہم بڑی طاقتیں اس وقت کہتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایک امریکہ ہے، چائنا ہے اور رشیا ہے۔ اب امریکہ اور یورپی یونین کو آپ ایک کر لیں، ادھر سے چائنا اور رشیا کو بھی کسی حد تک ہم ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے اوپنلی جو چیزیں کہی جاتی ہیں کہ اس وقت چائنا ایک بڑی قوت بن کے سامنے آ رہا ہے، تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہ چین کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ کام کہ جو امریکہ عرصے سے جو اختلافات ڈال رہا تھا، جو خطے کے اندر سعودی عرب اور اس طرح کے ممالک کو اپنے ساتھ ملا کے وہ جس طرح ریزسٹنس بلاک کے مقابلے میں اس نے ایک ٹینشن پیدا کی ہوئی تھی اور پرو اسرائیلی ہونے کی بنیاد پہ جو اس نے اقدامات کیے اور اس میں سینچری ڈیل سے لے کے نیو مڈل ایسٹ اور گریٹر اسرائیل اور پتہ نہیں کیا کیا جو پروگرام تھے، تو وہ سارے بیسیکلی پیچھے سے امریکہ ہی ان کو ڈیل کر رہا تھا اور اسی کے ذریعے سے وہ اسرائیل کے تحفظ اور اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ، یعنی صرف اسرائیل کا تحفظ نہیں تھا بلکہ اس میں امریکہ بھی اپنے خطے میں اثرات اور اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے اور چائنا اور رشیا اور ایران کے سامنے ایک رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہا تھا۔ تو اگر کل کے جو یہ معاہدہ ہے یا جو ایک سمجھوتا ہوا ہے ایران سعودی عرب، تو اس میں رول جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے چائنا کا، گویا چائنا نے ایک بڑا مسئلہ علاقے کا حل کیا ہے اور چائنا اس سے پہلے اس کے کوئی کریڈٹ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس نے کوئی کسی دو ممالک کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کیا ہو، یا مثلا وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اقتصادی مسائل کو سامنے رکھتا ہے اور بڑی خاموشی سے آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ کسی ٹینشن میں شریک نہیں ہوتا. لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنا بڑے کھل کے سامنے آیا اور اس نے دونوں ممالک کو بٹھایا، اور اس بٹھانے کے بعد جو ہے وہ ایک معاہدہ آیا اور اس کے سامنے ہے. اسے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں وہ بھی ایک اپنی. تو یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس کا کہ چائنا نے اپنی قوت کا، طاقت کا ایک اظہار کیا ہے جس سے یقیناً جو ہے وہ امریکہ کو ایک جسے کہتے ہیں دھچکا پہنچا ہے کہ اب چائنا جہاں اقتصادی میدان میں اس کو شکست دے رہا ہے وہ اب سیاسی میدان میں بھی وارد ہو چکا ہے، اور اب اگلے مرحلے میں ممکن ہے جو ہے وہ تائیوان اور ان مسائل میں جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ہے تو وہاں پہ فوجی میدان میں بھی اسی طرح کی کوئی ٹینشن بڑھ جائے اور چائنا اپنی اس قوت کا اظہار کر کے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو ایک بڑی سپر پاور اور امریکہ سے بڑی سپر پاور بنانے کی کوشش کرے. یہ تو ہے کہ اس کا عالمی منظرنامہ. ایک ہے ریجنل منظرنامہ ہے. ریجنل عنوان سے آپ دیکھیں تو ریجن تقسیم تھا اس سے پہلے، ایک ریزسٹنس بلاک جو اسلامی جمہوری ایران سے منسلک تھا اور ایک اینٹی ریزسٹنس بلاک جو سعودی عرب کے گرد گھومتا تھا. تو اس سمجھوتے سے یہ جو ایک بڑا ڈفرینس آ رہا تھا درمیان میں وہ اب ختم ہو جائے گا. مثلا اب اس سے یمن کی جنگ پہ بڑے مثبت اثرات پڑیں گے. اس کے جو شام کے اندر ایک بدترین صورتحال ہے، ابھی بھی وہاں پہ جو افراتفری ہے بالخصوص شمالی شام کے اندر اس میں بہتری آ سکتی ہے. عراق کے اندر جو مثلا ایشوز ہیں ان کے بارے میں کوئی سلجھاؤ آ سکتا ہے. یمن لبنان کے اندر جو اتنے عرصے سے حکومت نہیں بن پا رہی اور اس میں بھی وہاں پہ یہ دو لابیز ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، تو اگر یہ اوپر کی سطح پہ ہو جاتا ہے تو لبنان کے لیے بھی یہ اچھا پیغام ہے. اور سب سے بڑا جو تھریٹ بن سکتا ہے یا جو خطرے کی علامت ہے وہ اسرائیل کے لیے، اور آپ جانتے ہیں ہمارے سامعین بھی اس سے آشنا ہے کہ اسرائیل کی جو خطے میں موجودگی ہے وہ پوری دنیا کی پالیسی اس کے گرد بعض دفعہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے. امریکنز کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس خطے کے اندر دو بنیادی کام کریں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ ریپبلکنز آئیں چاہے وہ ڈیموکریٹس آئیں، وہ اس پالیسی پہ گامزن رہتے ہیں کہ خطے کے اندر اسرائیل کو میکسیمم پاورفل کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اسلامی جمہوری ایران کو کمزور سے کمزور کیا جائے. تو یہ ٹو پوائنٹ ایجنڈا ہمیشہ جو ہے وہ عالمی سامراج کا اس خطے کے عنوان سے رہا ہے. تو وہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے کبھی سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک کرتا ہے، جب سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہونے کی طرف بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ جو امارات اور بحرین اور اس طرح کے ممالک ہیں وہ بھی پھر اسرائیل کی طرف جو ہے ان کا رجحان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اگر یہ صورتحال بنتی ہے کہ سعودی عرب اور ان کے درمیان، ایران کے درمیان ٹینشن ختم ہوتی ہے، تو امریکہ کی ایک بڑی ناکامی یا صہیونی حکومت کی ایک بڑی ناکامی یہ ہے کہ اس کا ایک وہ جو دھڑے بندی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا پرو اسرائیل اور اینٹی اسرائیل، اس کو بہرحال ایک بڑا نقصان پہنچے گا. اور تیسرا جو ہے وہ اگر ہم اسلامی جمہوری ایران اور سعودی عرب کے عنوان سے دیکھیں تو ایک دو بڑے ملک ہیں، دونوں امت مسلمہ کے ایک بڑے حصے کو لیڈ کرتے ہیں اور امت مسلمہ ان کی طرف دیکھتی ہے. اگر ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو، دونوں کے درمیان امن ہو، سفارتی تعلقات ہوں، تو بہت ساری وہ منفی قوتیں ہیں کہ جو عالم اسلام کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں ان کو جو ہے وہ ناکامی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے عالمی پیغام بھی ہے، اس کا ریجنل پیغام بھی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان بھی، سعودی عرب کے اندر بھی اس کی اچھی پیش کیا کہتے ہیں اس پہ رد عمل آ رہا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران کے اندر بھی کہ دونوں ممالک کے درمیان امت مسلمہ کے اتحاد کی طرف گویا ایک قدم ہے.
جی انشاءاللہ. اور سامعین، ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ میں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے چھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اسفند، 18 شعبان اور 11 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ شعبان سن 326 ہجری قمری کو امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے تیسرے خاص نائب اور محدث فقیہ اور ایرانی شیعی متکلم ابو القاسم حسین ابن روح نوبختی نے وفات پائی۔ حسین ابن روح کا تعلق ایرانی نژاد خاندان نوبخت سے تھا۔ اس خاندان یعنی نوبخت خاندان کے جد اعلیٰ اپنے زمانے کے اہم ترین ماہر فلکیات تھے۔ وہ سن 305 سے 326 ہجری قمری تک حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائب اور شیعوں اور آپ کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھے۔ وہ بہت سے فضائل کے حامل تھے، لیکن ان کی شہرت اور اعتبار کی خاص وجہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت تھی۔ گیارہ مارچ سن 904 عیسوی کو مسلمانوں کی فتوحات کے دوران مالٹا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس ملک پر سن 1091 تک مسلمانوں کی حکومت باقی رہی۔ مجمل جزائر مالٹا میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے شامل تھے۔ اس ملک کا رقبہ 316 مربع کلومیٹر ہے، اور یہاں کی آبادی تقریباً 500,000 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک یورپ کے جنوب میں بحیرہ ابیض میں تیونس اور اٹلی کے نزدیک واقع ہے۔ گیارہ مارچ سن 1544 عیسوی کو اٹلی کے معروف شاعر تورکواتو تاسو پیدا ہوئے۔ ان کو بچپن سے ہی شاعری میں دلچسپی تھی، لہذا انہوں نے اسی زمانے سے شاعری کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے 22 سال کی عمر میں اپنا پہلا شعری مجموعہ شائع کرایا۔ ان کی تصانیف میں سفید کاپیاں اور دیہاتی لڑکیاں نامی دو کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تاسو نے 1594 میں وفات پائی۔ اٹھارہ شعبان سن 1324 ہجری قمری کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی کا پہلا دور باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ مجلس شورائے ملی کا قیام بہت سی قربانیوں اور بڑی جدوجہد کے بعد عمل میں آیا تھا۔ اس کے پہلے دور کے انتخابات طبقاتی بنیاد پر ہوئے تھے، اور تاجروں، کاشتکاروں اور دیگر پیشہ ور افراد نے جداگانہ طور پر اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا تھا۔ مجلس شورائے ملی کے پہلے دور کے اہم اراکین میں ایران کے دو مذہبی رہنماؤں سید محمد طباطبائی اور سید عبداللہ بہبہانی کا نام قابل ذکر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ایران کا آئین مرتب کیا گیا اور ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار نے اس پر دستخط کیے۔ مورخین نے مجلس شورائے ملی کے اس دور کو ایران کی آئینی تحریک کے دور کی ایک فعال ترین پارلیمنٹ کا دور قرار دیا ہے۔ گیارہ مارچ سن 1940 عیسوی کو بر صغیر کے ممتاز شاعر اور ادیب آغا شاعر قزل باش نے وفات پائی۔ وہ 5 مارچ 1871 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدا میں طالب دہلوی کے شاگرد ہوئے، پھر حیدرآباد دکن جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں داخ دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور وہیں سے مضمون کی شوخی اور روزمرہ کا بے تکلف استعمال ان کے کلام کا لازمی جزو بن گیا۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے قتل بے نظیر کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ آغا شاعر کو ترجمہ کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ قرآن پاک کا منظوم ترجمہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے رباعیات عمر خیام کا بھی منظوم ترجمہ کیا ہے جو خمکدہ خیام کے نام سے شائع ہوا۔ ان کی کتابوں میں تیر و نشتر، خمارستان، آویزۂ گوش، دامن مریم اور پرے پرواز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ گیارہ مارچ سن 1955 عیسوی کو پینیسیلین کو دریافت کرنے والے سائنسدان سر الیگزینڈر فلیمنگ کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی علم و تحقیق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہ جرثومیات کے شعبے کے سربراہ منصوب کیے گئے۔ 1945 میں انہیں طب اور طبعیات کے شعبے میں نوبل انعام دیا گیا۔ گیارہ مارچ سن 1990 عیسوی کو پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی کا انتقال ہوا۔ وہ 6 نومبر سن 1907 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر عرفانی شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاگرد تھے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء اور مغربی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی نے ادب کے مختلف شعبوں میں 40 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں۔ قیام پاکستان سے پہلے سن 1945 میں حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی اور صحافتی اتاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی عمر کے آخری برسوں میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے،
کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصیلات کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالی کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلاسما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات، حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، کام انجام دیتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
Thank you.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامنے لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، آئینۂ صحافت میں آج پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی اہم سرخیاں. نیا چاند منگل 21 مارچ 2023 کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:23 پر پیدا ہوگا. رویت ہلال کمیٹی نے امکان ظاہر کر دیا. پی ڈی ایم کا کے پی میں قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ. کوسٹ گارڈز کی گوادر میں کارروائی، 117 ملین ڈالر کی 1700 کلو منشیات برآمد. پکڑی گئیں منشیات، سمندر کے راستے بیرون ملک اسمگل ہونا تھیں. پی ٹی آئی کارکن کی ہلاکت تشدد سے نہیں، کار حادثے میں ہوئی. نگراں وزیر اعلی پنجاب، جس نے جیل میں زہر دیا اسی سے پوچھ لیں، نواز شریف کا صحافی کو جواب. کسی مہذب ملک میں جھوٹ بولنے پر نگراں وزیر اعلی اور آئی جی پنجاب کو جیل بھیج دیا جاتا، عمران خان. اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف اور میثاق معیشت. اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کو 2016-17 میں اقتصادی درجہ بندی کے لحاظ سے 24 نمبر پر دیکھتے ہوئے عالمی مالیاتی ایجنسی نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ ملک 2030 تک G20 ممالک میں شامل ہو جائے گا، لیکن 2022 میں یہ دنیا کی معاشی فہرست میں 47 نمبر پر آ گیا. اس کے پیچھے کار فرما عوامل کے حوالے سے سبھی متفق ہیں کہ ان میں سر فہرست ماضی میں مؤثر منصوبہ بندی کا فقدان اور غلط معاشی فیصلے ہیں. اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں. سسودیا 17 مارچ تک ای ڈی کی تحویل میں. دہلی، ممبئی اور پٹنہ میں لالو سے ملحقہ ٹھکانوں پر ای ڈی کا چھاپہ. اور بین الاقوامی یوم خواتین پر مختلف پروگراموں کا اہتمام. اور سامعین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج دو ادارے لکھے ہیں اور ان میں سے ہم ایک ادارے پر نظر ڈال رہے ہیں. اس ادارے کا عنوان ہے چین سے بڑھتی کشیدگی. اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازعہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اب امریکہ کی ایک نئی رپورٹ نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاملے کی سنگینی کو ایک بار پھر ظاہر کیا ہے. امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہند اور چین کے درمیان تنازعہ سرحد کے دونوں جانب بڑھتے ہوئے فوجی ساز و سامان سے دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کے مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، اور اگر تنازع بڑھتا ہے تو امریکی مداخلت کا مطالبہ بھی بڑھ سکتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام درخشاں ستارے.
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا، اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا۔ آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور باعظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے۔ اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے معصورہ روایات، حکمہ کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے. یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے. ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی. ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا. ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں. البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے. کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے. کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں. یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں. کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی. اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا. صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی. اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے. دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا. کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے. عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے.
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد ہخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا. یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزل گاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ہخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے. یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے. راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا. اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر، متعدد کاروان سرائے بنائے گئے. ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے. اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، رباط انوشیروان، دروازہ گچ اور کنار سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں. دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے. یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے. دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں. اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلا، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا. دائرہ گچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 امبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے، کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی اور ان کی حفاظت کا کام فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں، من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں، کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے، کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25 صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے، وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے۔ اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.